बहुत माजरत, सिस्टम में थोड़ा सा मेरे ख्याल में इश्यू आ गया और इंस्टाग्राम में जो मैं फॉलो कर रही हूँ आपको भी थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, बहुत माजरत चाहते हैं। बहरहाल आपका सब्र और आपका हमारा साथ देना अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। औलाद की तरबियत की बात और बच्चों की नमाज ना पढ़ने की वजह पे बात हो रही थी। देखिए, 2 दिन कबल हमने बात की कि बच्चों की तरबियत एक सिस्टम और एक कानून है। सिस्टम अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो नतीजे नहीं मिलते। मिसाल दे रही हूँ, मिसाल समझिए। अगर आपने एसी चलाना है, आपके पास रिमोट होना चाहिए, घर में बिजली भी होना चाहिए और एसी के कनेक्शन आपके बिजली के साथ भी होना चाहिए। अगर आप रिमोट चलाएं और पीछे से स्विच ऑफ हो तो आपका एसी नहीं चलेगा। अगर आप स्विच ऑन करें और रिमोट से कंट्रोल ना करें तब भी वो नहीं चलेगा। 3 चीजें आपके पास हैं, बिजली भी है, रिमोट भी है, एसी भी है। तीनों का कनेक्शन आप इसमें जोड़ना जरूरी है। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक आपको एसी से खुनकी नहीं मिलती। बस औलाद की तरबियत भी सिस्टम और कनेक्शन का नाम है। इन्हें जब आप इसमें नहीं जोड़ते तो नतीजा नहीं देता। बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जिन माओं के बच्चे बड़े हैं वो भी सुन लीजिए, जिनके छोटे हैं वो भी सुन लें। याद होगा आपको, जब आपका बच्चा 6 महीने का था, 3 महीने का था, 1 साल का था, अजान की आवाज बच्चे ने सुनी या आपकी जबान से सुना उसने नमाज का टाइम है, उसने देखा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का बच्चा, उसे देखा आप जल्दी से वुजू कर रही हैं, आपने सज्जादा जाए नमाज बिछा ली, आप मुसल्ले पे खड़ी हो गई। इस बच्चे ने आपके इस काम को चंद मरतबा देखा। एक दिन ये बच्चा आपके मुसल्ले पे खड़े होते ही रोने लगा। शायद उसको भूख लगी होगी, शायद उसको आपकी गोद की जरूरत होगी। आपने सोचा पहले मैं नमाज पढ़ लूं फिर इसे उठाऊं, ये तो रोता ही रहता है। जब आपने नमाज को तरजीह दी और बच्चे को रोने दिया, ये आपके गलतियों में पहली गलती थी। जब बच्चा देखता है मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे घर वाले मुसल्ले पे खड़े होते ही मैं रो रहा होता हूँ, मैं भूखा होता हूँ और मुसल्ले पे होते हैं, मुझे गोद चाहिए वो मुसल्ले पे होते हैं, ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपके इस अमल से नफरत करने लगता। क्यों? इस अमल की वजह से उसे टाइम पे दूध नहीं मिला, इस काम की वजह से उसे अपने गोद में नहीं लिया। जब ये चंद मरतबा तकरार होता है, नतीजा क्या होता है? जब ये बच्चा क्रॉलिंग करने लगता है, आपके मुसल्ले पे आते ही आपके पाँव के नीचे से सज्जादे को खींचता है। अगर आपने सजदगा रखी है, सजदगा उठा लेता है, तस्बी रखी, तस्बी उठा के क्रॉलिंग करते हुए भाग जाता है। क्यों? उसको मालूम है इस काम की वजह से मेरी माँ मुझे तवज्जो नहीं देती। जब ये बच्चा तकरीबन 9 महीने साल का होता है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सजदे में, ये आपके पुश्त पे चढ़ जाता है, आपके सर के ऊपर आके बैठ जाता है, आपके पीठ पे आपको मारने लगता है, ऐसे ही है। और जब ये बच्चा 1.5 साल का होता है, यही काम इसका चलता है, आपके सामने से तस्बीह लेके भाग गया, आपके पीछे फिर रहा है। जब ये बच्चा ये हरकतें करता है, अब आप थोड़ा सोचिए, आप नमाज खत्म करते ही आपका रिएक्शन क्या होता है? आपने नमाज पढ़ ली, जैसी तैसी आपने नमाज खत्म कर ली, तस्बीह नहीं है, सजदगा नहीं है, बच्चा आगे पीछे दौड़ रहा है, मार रहा है, आपके पुश्त पे बैठा है, एंड में जब नमाज खत्म हुई आपका रिएक्शन क्या था? आपने बच्चे को थप्पड़ मारा, आपने बच्चे को डांटा, आपने बच्चे के वालिद या वालदा या बहन भाइयों को कहा उठा लो इसको, इसे मेरी नमाज ही गारत कर दी। जी, गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। और बच्चा समझता है ये काम ऐसा है जिसकी वजह से मेरे वालदेन मुझ पे चीखते हैं, मुझ पे हाथ उठाते हैं। आप क्या समझते हैं, जिस काम की वजह से मुझे और आपको भी बार बार डांट पड़े, क्या हमें उस काम से इश्क होगा, उस काम से मोहब्बत होगी? अब حدیث سنیے، تین دن پہلے بھی میں نے سنایا تھا، دوش نبی کریم صلوات اللہ علیہ پہ مولا حسین سوار ہوئے، نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، مسجد النبی ہے، پیچھے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے صفے ہیں، حکم خداوندی تھی میرے نبی سجدے کو اتنا طول دیں کہ شہزادہ خود پشت سے نیچے آئے، اور جب سجدے کو طول دیا اصحاب نمازی حیرت میں تھے، نماز ختم ہوئی، ختم ہوتے ہی روایتوں میں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کیا، فوراً اپنے نواسے کو امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، انہیں پیار کیا، ان کا ماتھا چوما، اصحاب انگوش میں دندان رہ گئے، یا رسول اللہ نماز کی طول ہو گئی، فرمایا میرے رب نے کہا تھا نماز کو سجدے کو اتنا طول دینا جتنی دیر تک یہ شہزادہ پشت سے نہ اترے۔ یہاں جہاں مقام اور عظمت امام حسین علیہ السلام کی فضائل، مرتبہ، عظمت بیان ہو رہا ہے، وہیں پہ اللہ بتا رہا ہے اگر اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنانا ہے، نماز کے دوران اگر بچوں کی بچگانہ شرارت سامنے آ جائے، انہیں ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، اگر آپ کا بچہ بھوکا ہے پہلے اس کو دودھ پلائیں، اس کو فیڈر دیں، پھر نماز پڑھیں، اگر آپ کا بچہ آپ سے گود مانگ رہا ہے پہلے آپ اسے گود میں اٹھائیں، پیار کریں، جب اسے سکون مل جائے تب آپ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ روایتوں میں ذکر ہے جب مسجد النبی میں نماز جماعت ہوتی تھی، آگے مردوں کے صف ہوتے تھے، پیچھے خواتین کی صف ہوتی تھی، اور صفوں کے درمیان ایک مختصر سا پردہ ہوتا تھا۔ ایک دن نماز ہوئی، نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے نماز بہت تیز پڑھائی، اتنی تیز کہ صحابہ کرام نمازیوں کے دل میں ایک اضطراب اٹھا، شاید کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، شاید کوئی جنگ کا ماحول ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی لوگوں نے فوراً اپنی تلواریں اٹھا لی، یا رسول اللہ بتائیے کہاں جنگ لڑنا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول حیران ہوئے، کہا کیا ہوا تمہوں کو؟ یا رسول اللہ آپ نے اتنی جلدی نماز پڑھا دی، نماز اتنی تیزی سے پڑھائی، ہمیں لگا کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کیا تم نے سنا نہیں، پیچھے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، میں نے نماز کو مختصر اور جلدی اس لیے پڑھایا تاکہ وہ بچہ اس کی ماں فوری اسے گود میں لے سکے، ایک بچے کے رونے کی وجہ سے نماز اگر نبی کریم جلدی پڑھاتے ہیں، مختصر پڑھاتے ہیں، مجھے اور آپ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ جی مائیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، یہ ساری غلطیاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر چکے ہیں، جب ہم یہ ساری غلطیاں کر چکے، اب بچہ 9 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، آپ انصاف سے بتائیے آپ کے اور ہمارے بچوں کو نماز سے محبت ہوگی، نماز سے عشق ہوگا؟ نہیں نا۔ جی اب جن کے بچے بڑے ہیں، ایک کام نماز کی خاطر کیجیے، بے شک معافی مانگنا چھوٹوں کا کام ہے، چھوٹے بڑوں سے معافی مانگے، کیا بڑے بھی چھوٹے سے معافی مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوچیے اپنے بڑے بچوں کو جو نماز میں کاہلی سستی کرتے ہیں، آئیے انہیں بٹھائیں اپنے پاس، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، یعنی سہلانا، پیار کرنا محبت کے ساتھ، ان سے بات کریں کہ بیٹا تمہاری تربیت میں نے کوتاہی کی، جو اصول تھے جس سے تو خود سے نمازی ہوتا، وہ میں کر کے حالات، جوائنٹ فیملی، بہت سارے مسائل تھے، میں ان تمام اصولوں کو میں فالو نہیں کر سکی، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں میں کوتاہی کی۔ بیٹا جو میری کوتاہیاں، جس کی وجہ سے تم نماز سے فراری ہو، تم عبادات سے فراری ہو، مجھے میری غلطیوں کا تو معافی دے دینا، میری وجہ سے تو ایسا ہوا، اور یہ دیکھ لینا بیٹا جو بے نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اگر تمہاری بے نمازی ہونے میں میرا کوئی قصور، میری کوئی وجہ تھی، مجھے معاف کرنا۔ ایک جملہ ہے جناب آپ کا، ایک جملہ۔ اب بول کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ یہ جملہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ دیکھیں بچوں کا دل کیسے پلٹ جاتا ہے۔ اور اگر بچے یہ دیکھیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ماں، کہ بیٹا تمہاری بے نمازی، نماز کی سستی میں میرا قصور ہے، جس کی وجہ سے ایسے ہو، مجھے معاف کر دینا، باقی تو جانے اور تیرا رب جانے، کہ جب تجھے توفیق ہوگی تو نماز کی طرف بڑھے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، باقی کام اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی میں اور آپ کی قلبی کیفیت کو جانتا ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت کے وہ تمام راستے جو ان کی ہدایت کے لیے ہیں اللہ خود ہی کھول دے گا۔ اب اگلی بات نوجوانوں سے کروں۔ میرے بچے، امام کے لشکر میں جانا ہے، سب کہیں گے جی جی ہم نے تو جانا ہے، ہم نے مولا کی مدد کرنی ہے۔ اچھا، جنت میں بھی جانا ہے؟ جی جی وہ تو جانا ہی ہے۔ پولیس صراط سے بھی گزرنا ہے؟ ارے وہ پولیس صراط سے انشاءاللہ ہم بہت جلدی گزریں گے۔ جو بھی دنیا اور آخرت میں ہنسنا چاہتا ہے اور امام کے لشکر میں داخل ہونے کی اندر خواہش ہے، بے نمازی لبیک نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم اپنی نماز میں تاخیر کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، بے نمازی ہم ہیں، ہمارے امام ہم پہ روتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ان قریب تم جوان خود ماں باپ بنو گے، انشاءاللہ پھر تمہیں اندازہ ہوگا بیٹا، جب اولاد بے نمازی ہو تو والدین کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ جانے ہمارے نبی اور ہمارے اماموں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا و علی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے باپ ہیں۔ اگر نبی کریم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں، تو یقیناً 14 معصومین، 12 امام ہم سب کے لیے والدین کا رتبہ رکھتے ہیں۔ والدین اگر، جو ہمارے سگے والدین، خونی رشتے ہیں، یہ ہماری غلطیوں پہ پریشان حال رہتے ہیں، تو سوچنا کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی بے نمازی کی وجہ سے، چلیں جو بھی ہوا بچپن میں ہمارے ساتھ، جو ہوا تلخ شیرین، جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے وہ اپنی جگہ، اب تو ہمیں عقل و شعور آ چکا ہے، ٹھیک ہے ماں باپ کی طرف سے تھوڑی کمی بیشی رہ گئی، آج تو الحمدللہ ہم 9 سال کے ہو گئے، ہم 15 سال کے ہو گئے، اب ہمارے دل سے آواز آتی ہے، اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلا کر کہتا ہے میں خدا تیرا ہوں، آجا میری بارگاہ میں۔ بہت بدنصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی بلاوے پہ لبیک نہ کہہ سکے۔ قرآن میں آپ نے ایک جملہ بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اتق اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ پیشہ کرو۔ تقویٰ پیشہ کرو کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ نیک بنو، اچھے بنو۔ تفسیر المیزان میں ایک جملہ ہے، اتق اللہ کی تفسیر ہے، جو میرے دل میں اتر گئی، اس کا اتنا اثر ہوا، اندازہ ہوا اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اتق اللہ کا مطلب یہ ہے تقویٰ پیشہ کرو۔ ڈرو کس چیز سے؟ ڈرو کس چیز کا تقویٰ پیشہ کرو؟ کیا مطلب اس کا؟ اتق اللہ یعنی ڈرو اس دن سے کہیں تم اللہ کی نظروں سے گر نہ جاؤ۔ اللہ کی نظروں سے گرنے سے ڈرو۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی نظروں میں تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ جو اللہ کی نظروں سے گرتا ہے وہ کہیں بھی عزت نہیں پا سکتا، وہ کہیں نہیں اٹھ سکتا، اسے دنیا کی چیزیں کبھی عزت دلا نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے العزت للہ ولرسولی وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے۔ اللہ نے مومنین کو رسول اللہ اور اپنے ساتھ کھڑا کیا، عزت میری میرے نبی کی اور مومنین کی ہیں۔ مومن کون ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو خشوع خضوع اور انکساری کے ساتھ اپنے فرائض اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ان ماؤں کے لیے جنہوں نے کل مجھے مسلسل فون کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے بچے نمازی ہوں، ان کے لیے یہ چند جملے اور اس آئے کریمہ کی کثرت سے تلاوت کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس آئے کریمہ کی، ابھی ہم ریٹن فارم میں بھی یہ بھجوا دیں گے زیر زبر کی تصحیح کے ساتھ، اس آئے کریمہ کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ اس آئے مبارکہ کے ذریعے ہمارے نسلوں کو نمازی بنا دے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف جو بہت پیچیدہ اور مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو بہت انٹرسٹڈ موضوع ہے آج کا۔ آج ہم نے امامت کو قرآن سے ثابت کرنا تھا۔ امامت کیا ہے؟ مقام امامت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھ کے آنے کو کہا تھا، آپ نے پڑھا؟ ابھی آپ نیچے کامنٹس میں مجھے جلدی جلدی لکھے دیں کہ کون سی آیت آپ نے بہت غور سے پڑھا۔ سورہ مائدہ کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہی آیت تھی جی۔ آیت نمبر 24، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہی دو آیتیں میں نے دی تھی، پڑھا، دیکھ کے آئے، ترجمہ، تفسیر، کچھ سمجھ آئی تھی یا نہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آئی ابھی ہم قرآن کی بارگاہ میں ان آیتوں کو ہم کھولیں گے اور اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اور اس کی تشریح اور تفسیر میرے بہت 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 پیارے بچے، بہت حسین تفسیر ہے، بہت پیچیدہ تفسیر ہے اور بہت گہرائی میں تفسیر ہے۔ اور ان کا حوالہ میں پہلے ہی دے دوں، کتابوں کا نام میں آپ کو بتا دوں، تفسیر البرہان، تفسیر المیزان، یہ ان کے لیے میں دے رہی ہوں حوالہ، جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے یہ کس کتاب سے کہا، جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو تصدیق کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف میں ان لوگوں کے لیے اس کا ریفرنس دے رہی ہوں۔ در المنصور اہل سنت کی کتاب ہے، مستدرک نیشابوری اہل سنت کی کتاب ہے، تفسیر البرہان اور تفسیر المیزان یہ مکتب تشیع اہل تشیع کی کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم امامت کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اب تمام گھر کے فیملی جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے فون آپ کے میسیج سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ساری فیملی بہت غور سے سنیے، اگر قرآن سامنے ہے، قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو تفاسیر ہیں یہ غور طلب ہیں، ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ، جب حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، اے پلس گریڈ آیا، اللہ نے چاہا ابراہیم کو تحفہ دے، کیا دیا؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم آج میں نے آپ کو مقام امامت عطا کی، کس کے لیے؟ للناس، انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے آج آپ کو میں نے امام بنا دیا۔ اتنا یہ عظیم رتبہ اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابراہیم فوراً سوال کرتے ہیں، قالا ومن ذریتی، اے اللہ یہ مقام امامت یہ میری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے، قال لا ینالو عہد الظالمین، میں یہ عہد، کون سا عہد؟ عہد امامت ظالموں کو نہیں دیتا۔ یعنی کبھی بھی مقام رتبہ امامت کسی ظالم کو مل نہیں سکتا۔ یہ آیت، اب ہم اس آیت کی تشریح کی طرف جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں صاحب شریعت ہیں، صاحب صحیفہ ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ سوال، یہ جو اللہ تبارک و تعالی مقام امامت دینا چاہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کس امتحان کے بعد؟ وہ امتحان کون سا تھا؟ کیا وہ امتحان، حضرت ابراہیم کا امتحان ہم امتحان گن رہے ہیں، امتحان ایک لیا گیا حضرت ابراہیم سے، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم کا دوسرا امتحان، بڑھاپے تک آپ صاحب اولاد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کا تیسرا امتحان، بڑھاپے میں جب اللہ نے آپ کو فرزند کی نعمت سے نوازا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ حضرت سارا کو، حضرت حاجر کو ایسی جگہ چھوڑ آئے، بوادین غیر زیزر، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ آئے۔ یہ چوتھا امتحان، کس امتحان کے بعد نبوت ملی، امامت ملی؟ کتنے امتحان ہو گئے؟ چار۔ پہلا امتحان، آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ دوسرا امتحان، آپ بے اولاد رہے۔ تیسرا امتحان، صاحب اولاد ہونے کے بعد آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی بستی میں چھوڑ آئے جہاں نہ کوئی لوگ تھے نہ وہاں کوئی آبادی تھی۔ چوتھا امتحان، آپ نے اس بیٹے کو جو تقریباً 13 یا 14 برس کے ہو چکے تھے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آپ بتائیے، یہ اللہ نے مقام امامت کس امتحان کے بعد دیا؟ آگ میں پھینکنے کے بعد؟ نہیں۔ اولاد نہ ہونے پہ؟ نہیں۔ اولاد کو مکہ میں چھوڑنے؟ نہیں۔ پھر وہ کون سا امتحان تھا؟ وہ امتحان ذبح اسماعیل علیہ السلام۔ عجیب ہے، یہ موبائل مجھے پکڑا دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مقام امامت ملا، اب غور سے یہ نوٹ کریں آپ، تب حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، مرسل بھی تھے، اولو العزم بھی تھے اور خلیل اللہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم سے جب یہ آخری امتحان لیا گیا، تب آپ نبی تھے، مرسل بھی تھے، اولو العزم بھی تھے یعنی، اور خلیل اللہ بھی تھے۔ ان تمام رتبوں کے بعد اللہ ایک ایسا رتبہ دینا چاہتا ہے جو ان تمام رتبوں سے افضل ہے، اور اس رتبے کا نام رتبہ امامت ہے۔ آج ہم امامت قرآن اور توریت سے ثابت کر رہے ہیں، اس لیے بہت ہی توجہ کے ساتھ آج کے لیکچر کو اپنے سننا ہے اور نوٹ کرنا ہے، اور اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور یہ سوالات، اس کے جوابات قرآن، توریت، انجیل، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ اب سوال، مقام نبوت افضل ہے یا مقام امامت؟ اس آیت کے مطابق جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت دی، تب حضرت ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے، مرسل تھے یا نہیں تھے؟ اب اللہ اس امتحان کے بعد جو رتبہ دے رہا ہے، کیا پچھلے رتبوں سے کم رتبہ دے گا یا پچھلے رتبوں سے افضل رتبہ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے، میرے حبیب، میرے خلیل، آپ خلیل بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں، آپ مرسل بھی ہیں، آپ اولو العزم بھی ہیں، اس امتحان کے بعد وہ آخری ڈگری دینا چاہ رہا ہوں جس ڈگری کے لیے ہر نبی کے دل میں حسرت تھی کہ کاش یہ مقام امامت ہمیں مل جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مقام نبوت اور امامت صرف دو نبیوں کو دیا، ایک نبی حضرت ابراہیم ہیں اور ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ ہمارے نبی نبی بھی تھے، مرسل بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، خاتم الانبیاء بھی تھے اور امام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، مرسل بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، اس کے بعد اللہ نے مقام امامت عطا کی۔ اب یہ مقام امامت کس چیز کے بدلے میں ملی؟ کتاب در المنصور، مستدرک نشابوری، دو کتابوں میں ذکر ہے۔ اوکے، مجھے لگتا ہے آج کلاس کا ٹائم ہمیں تھوڑا سا بڑھانا پڑ رہا ہے، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر سامعین کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آج کلاس تقریباً 5:30 تک جائے گی، اگر کہیں آپ نے کسی کو ٹائم وغیرہ دیا ہے، اگر کوئی کام ہے، آج کی معذرت ہے، یقیناً کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا ہوگا، جو مجھے ابھی میسج انہوں نے دکھا دیا کہ آپ 5:30 تک کلاس لے جائیں۔ مجھے کلاس کو بڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے قرآن سے محبت، تفسیر سے محبت، مقام نبوت اور امامت سے محبت اور لگن، جو ہماری قلبی اور فطری محبت ہے، یہ ہم سب کو یہ سب کچھ سننے پہ اور بیٹھ کے توجہ سے سننے پہ انشاءاللہ ہم سب کی توفیق ہوگی۔ سنیے غور سے، وہ امتحان کس چیز کا امتحان تھا؟ بی کلمات، یہ کلمات کیا ہیں جس کا امتحان اللہ ابراہیم سے لے رہا ہے، جس کے نتیجے میں مقام امامت مل رہی ہے۔ کتاب در المنصور، مستدرک نشابوری، تفسیر المیزان، تفسیر برہان میں روایت ہے کہ یہ کلمات سے مراد پنجتن پاک ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے جن کلمات کا جن کلمات سے آزمائش لی وہ پنجتن ہے۔ جناب شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے وہ پنجتن پاک علیہ السلام کا امتحان تھا۔ عجیب، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے میں پنجتن کہاں سے آ گئے؟ کاش ہمیں قرآن ایسے سمجھ آتا جیسے ہے، کاش قرآن ہمیں زبان اہل بیت سے سمجھ آ جاتی تو یقیناً زمانے میں تفرقے نہ ہوتے، یقیناً زمانے میں محبت اور انس ہوتا، یقیناً تفسیر جس طرح سے کی گئی ہے اسی طرح سے ہم تک پہنچ جاتی، اور جس طرح سے کتابوں کے سینے میں روایتیں تفسیر محفوظ ہیں، اسی طرح علماء ان روایتوں، ان حدیثوں میں خیانت کیے بغیر ان روایتوں کو امت مصطفیٰ تک پہنچا دیتی تو یقیناً کوئی کسی کا دشمن نہ ہوتا، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے، اور یہ محبت ایک دوسرے سے محبت، اہل بیت سے محبت، نبی کریم اور قرآن سے محبت، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ صرف ہماری فطرت کو ہلانا تھا، ہمیں حق بات بتانا تھا، تو یقیناً آج ہم معاشرہ یہاں کھڑا نہ ہوتا جس دہانے پہ آج کھڑا ہے۔ روایات ہیں کلمات سے مراد پنجتن پاک ہے، کیا مطلب؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، یہاں جناب پنجتن کہاں سے آ گئے؟ جی سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ اللہ نے آپ کی نسل میں سے 14 معصومین اور 12 اماموں کو اور پنجتن پاک کو آپ کی نسل میں سے پیدا کر۔ کون سے پنجتن؟ وہی پنجتن جو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجتن کا تذکرہ بھی کیا ہر نبی کے سامنے، اور ہر نبی کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کا توبہ بھی کلمات کے ذریعے بخشا۔ فتلقى آدم من ربه بكلمات، کلمات سکھائے گئے آدم کو۔ آدم علیہ السلام، آپ 40 سالوں سے جو رو رہے ہیں، آپ کے گالوں پہ رونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، اے آدم علیہ السلام کلمات کا واسطہ دے، اللہ تیرے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تمام مکاتب شیعہ سنی کتابوں میں ہیں وہ کلمات جو اللہ نے سکھائے، کون سے تھے؟ اللہ نے پنجتن پاک کا نام بتا دیا، اے آدم علیہ السلام ان پانچ ہستیوں کا واسطہ دے۔ حضرت آدم نے جب نبی کریم کا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا، حضرت آدم کے رونے کا انداز ہی بدل گیا۔ فرمانے لگے، پروردگارہ یہ آخری نام کون سا ہے جس کو لیتے ہی میرا دل بھی رونے لگا، میرے آنکھوں میں، میرے دل میں درد اور کرب بدل سی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے کربلا کا منظر دکھا کر فرمایا تھا، آدم حضرت ابراہیم کی نسل سے آخری نبی آئیں گے، اس نبی کا نواسا ہے جو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ تب سے پنجتن پاک 14 معصومین کا تذکرہ ہے، جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، تب ذات نبی کریم، نور مصطفیٰ، نور علی مرتضیٰ، انوار پنجتن، 14 معصومین کے انوار تب بھی تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب 14 معصومین ایک ہی نور ہیں، ایک ہی نور کے مختلف نام۔ بس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کے ذریعے، گزشتہ انبیاء کے ذریعے بشارت دی تھی، اے ابراہیم تیری نسل سے اللہ تجھے آخری نبی اور 14 معصومین آپ کی نسل سے اللہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں امتحان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، حضرت ابراہیم سوچنے لگے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہے، اس کے آگے اولاد بھی نہیں ہے، اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ میری نسل سے پنجتن نے آنا ہے، اگر میں اس کو ذبح کر لوں، اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ کیا ہوگا؟ بس سنیے، کیا کسی والدین کا اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینے سے امامت ملتی ہے کیا؟ ہمارے ملک میں، ہمارے ارض پاک میں کتنے لوگ شہید ہیں، اسلام کی خاطر، مکتب کی خاطر، مذہب کی خاطر کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کیا ان کے والدین کو امامت کا رتبہ ملا ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں، کیا مطلب؟ ایسے تو اور انبیاء نے بھی اپنے بچے اللہ کے راہ میں دیے تھے، انہیں امامت نہیں ملی۔ انہیں بہت معذرت کے ساتھ، شاید سسٹم میں تھوڑا سا اور ایشو آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جو بھی ہو مسئلہ سالف ہو جائے گا، آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، یہ بھی سسٹم کے ضروریات میں سے ایک ضروریات ہے۔ اللہ اکبر، اچھا تربیت اولاد کے شروع کے 20 منٹ لائیو نہیں گئے، حد ہی ہو گئی، چلیں کوئی بات نہیں، کہا جا رہا ہے ریپیٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، اس کے بعد ہم اسے ریپیٹ کریں گے، ٹائم کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، ابھی بہت ٹائم ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا کرے گا، بالکل گھبرائیے نہیں، ٹینشن نہ لیں، میں ریپیٹ بھی کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے امامت ملتی ہے؟ نہیں، یہ جو اولاد حضرت اسماعیل ہے یہ عام اولاد نہیں ہے، اس کی نسل سے اللہ نے پنجتن دینا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے، کیا مطلب؟ یعنی اگر اسماعیل ذبح ہوا تو پنجتن بھی گئے، عجیب ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان دیکھیے، اللہ نے حکم دیا، ابراہیم کو سمجھ بھی آ گئی کہ میں اسے قربان کر دوں، میرے اور بچے بھی نہیں ہیں، تو امامت کا سلسلہ کیا ہوگا، پنجتن کا سلسلہ کیا ہوگا، 14 معصومین کا سلسلہ کیا ہوگا، اللہ سے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اور بیٹا بھی کیا کمال کا بیٹا تھا، حضرت ہاجرہ نے پردیس میں اکیلے بن باپ کے بن کسی دنیاوی وسائل کے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی، اللہ اکبر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں، کیا کروں؟ سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر 135 تک دیکھیے، جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابتا، بابا جان، افعل ما تؤمر، اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صابرین میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کس جگہ پہ؟ مکہ میں، اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کی طرف گئے، قربان کرنے کے لیے۔ آج ہمارے محترم حجاج گرامی، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے منا، منا جا کر آپ قربانی کرتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نبی اللہ نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب روایتیں سنیں، حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے، شیطان نے کوشش کی روکنے کی، کیوں روکنا چاہتا ہے، کیوں؟ یہ ہم سب نے سنا ہے، جب ہم منا جاتے ہیں وہاں پہ حاجی حضرات تین پلرز ہیں، تین ستون ہیں، جسے کیا مارتے ہیں؟ کنکریاں۔ کیوں مارتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ ان تین جگہوں پہ شیطان آیا کیوں تھا، کس لیے آیا تھا؟ جی سمجھ آ رہی ہے نا کچھ؟ اب بہت غور سے سنیے گا یہ باتیں۔ تین جگہ شیطان انسانی صورت میں آیا، ابلیس تجھے مسئلہ کیا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، جانے دے، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ ابلیس بھی جانتا ہے اگر ابراہیم مقتل اسماعیل تک پہنچ گئے اور اس حکم کی تکمیل کرنے لگے تو 14 نے آنا ہی آنا ہے، ابلیس 14 کو روکنے، اسماعیل کو ذبح کرنے سے روکنے اس لیے آ رہے تھے کہیں ابراہیم کو مقام امامت نہ مل جائے۔ ایک جگہ ابلیس کھڑا ہوا، دوسری جگہ آیا، تیسری جگہ آیا۔ تیسری جگہ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس ابلیس کی طرف مارا۔ جب ابلیس کی طرف پتھر مارا، اس ملعون شیطان رجیم کے دائیں آنکھ کی طرف، سیدھے آنکھ کی طرف پتھر لگا اور آنکھ اس کی ضائع ہو گئی، اور اس کی ایک آنکھ بچ گئی، وہ بائیں آنکھ تھی۔ اب دجال کی کتنی آنکھیں؟ ایک، دایاں یا بایاں؟ دایاں نہیں ہے، بایاں۔ اللہ اکبر، عجیب حکمت ہے قرآن میں، عجیب فلسفہ ہے قرآن میں، قرآن کس قدر معجزہ کتاب ہے۔ اب ہم سے کہا گیا تم بھی ان شیاطین کو کنکر مارو، انہیں مارو، ان شیاطین کو تم بھی مارو۔ اور مجھے ایک سوال ہے امت مسلمہ سے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہو گئی کہ گزشتہ چند سالوں تک جب ہم منا جاتے تھے، جب ہم کنکریاں مارتے تھے، تین پلر تھے، اور مجھے بہت حیرت ہوئی، وہ جو تین پلر ہیں جو بنے ہوئے ہیں چکور، اور اوپر جا کے تکون سا بن جاتا ہے، میں نے اس طرح کے پلر مختلف شہروں میں دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے مختلف کنٹریز میں دیکھا، مجھے اور حیرت ہوئی۔ پھر میں نے اس پلر کے بارے میں، وہ جو شیطان کا ایک سیمپل ہے، ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، میں نے اس کو کتابوں میں ڈھونڈا تو پتا چلا اسے انگلش میں اوبلکس کہتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو ریسرچ کیا تو مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آئی۔ دنیا میں دجال شیطانی قوتوں کی، یہ جو پلر ہے یہ ان کے لیے ایک مقدس سی نشانی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत बड़े बड़े शहरों के चौक के दरमियान इस तरह का पिलर भी लगा हुआ है जिसे हम कंकरियां मार के आते हैं। मुझे और ज्यादा हैरत हुई। इसी हैरत में हम यही रिसर्च कर रहे थे, पता चला जनाब मीना में उन तीन शयातीन के इर्द गिर्द दीवार बना दी गई। अब कहते हैं दीवार को पत्थर मारो, मेरे लिए लम्हे फिक्रिया है, आप भी सोचें ये दीवार क्यों बनाई गई, क्यों? हम उसी पिलर को मारते तो ज्यादा अच्छा नहीं था? उस पिलर को जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये तीन शैतान हैं, इन्हें मारो, और सात कंकरियों का लगना भी जरूरी है। अजीब, सात कंकरियां क्यों, आठ क्यों नहीं, छह क्यों नहीं, कभी सोचे जी? अब समझ आ रही है दज्जाल, समझ आ रही है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबलीस को कहां मारा, जब वो मकामे इमामत से रोक रहा था। आज इमामत की आखिरी कड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दज्जाल, शैतानी कुव्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तफसील आगे लेके चलते हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इबलीस शैतान रजीम को कंकर पत्थर मारा, और ये अमल ताकयाम कयामत तक हर हाजी शैतान को कंकरियां मारेगा। और बाहर का शैतान तब मरता है जब अंदर का शैतान, आप अंदर के शैतान को मार दे, अंदर का शैतान आपको अपनी मर्जी से चलाए और आप बाहर के शैतानों को मारते भी रहें तो कोई असर नहीं होता। बहुत सारे लोग हज से वापस आते हैं तो उनकी इबादत, उनकी नमाजें, उनके आमाल एकदम सुधर से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ये कंकरियां मार रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके शैतान को मारने के अमल को कबूल किया। अल्लाह जिसके अमल को कबूल फरमाता है उसकी जिंदगी में चेंज आता है। अब आइए तफसीर को मजीद आगे लेके बढ़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए, बेटे ने एक जुमला कहा, बाबा अगर हो सके मेरे हाथ पैर बांध दीजिए। सवाल किया, बेटा क्यों? कहा बाबा आप बाप हैं और मैं बेटा हूं, अगर मैं दौराने ज़िबा हाथ पैर मारने लगूं, तड़पने लगूं और मेरे चेहरे में कर्ब के आसार नजर आए, आप बाप होने के नाते कहीं बाबा आपके हाथ रुक ना जाएं, बाबा दो काम कीजिएगा, मेरे हाथ पैर बांध दें और अपने आंखों पे पट्टी बांध, ताकि आप मेरे कर्ब, मेरी परेशान और मेरे सिसकते हुए चेहरे पे आपकी निगाह ना पड़े, कुर्बान जाऊं परवरदिगारा उस इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जिसकी बसीरत और मारिफत, और मारिफत किस कदर बुलंद थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हाथ पैर बांध दिए, कुरान की आयतें पढ़ रही हूँ, आयतों की तफसीर कर रही, और अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। और जब छुरी बेटे के गले में चलाया, मैं सूरह साफात की आयात निकाल रही हूं ताकि इन आयात की रोशनी में, आज मुझे लग रहा है, सिर्फ लग रहा है कि आज की हमारी क्लास में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई खास अता है, या मैं कहूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से आज की क्लास में शायद इमाम हमें हजरत अली अकबर की ईदी देना चाह रहे हैं। शायद मुड़ मुड़ के हम इमाम हुसैन की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आज की क्लास में और हम सब के जो अपने अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, आज करबला का शहीद खास अता और इनायत हम सब पे कर रहे हैं, और आप जहां भी बैठे इस अता और इस इनायत को महसूस करें, महसूस आप करने लगे आपको पता चलेगा जहां जहां आप हैं वहां आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त जनाब इमाम हुसैन अपने बेटे का, अपने बेटे की खुशी की ईदी तो देंगे ना, हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे? जो आज हम अपनी महफिलें, मिलाद रोक के گھر میں بیٹھ کے فضائل امام حسین، فضائل امامت، فضائل امام زمانہ قرآن کی روشنی سے پڑھ رہے ہیں، اور آج کے دن ہمارا ہم کیک کاٹتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، شان اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ اس بیماریوں کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے دنوں کے لیے معطل ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو کربلا والوں کے ساتھ، امامت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت آپ کے اور ہمارے گھروں میں امام علیہ السلام اس وقت ان کے نظر کرم نہیں ہے؟ پوچھیں تو ہے، ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو حسین سے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی، قرآن کی آیتیں ہیں، جب چھری رکھی چھری نہیں چل رہی، تیز چلایا نہیں چل رہی، فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کی آیات ہے سورہ صافات آیت نمبر 103، جب ادھر سے چھری نہ چلی، ابراہیم علیہ السلام نے تلہو للجبین، تلہو للجبین اتنا سا جملہ ہے اور اس جملے کے دامن میں پوری تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ تلہو للجبین کیا مطلب؟ ادھر سے چھری ہٹا دی، اور جبین کسے کہتے ہیں؟ عربی، اردو، پرشین زبان میں جبین اس حصے کو کہتے ہیں، ماتھے کی اس جگہ کو۔ تلہو للجبین، اسماعیل کے جبین کو زمین پہ رکھا۔ اگر ماتھے کو زمین پہ رکھے تو اس کا مطلب ہے گردن اوپر ہے، چہرہ نیچے ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کی کوشش کی، جب چھری چلانے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم، آواز آئی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقَتْ رُؤْيَا، تو نے اپنا وعدہ نبھا لیا، تو نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، ان ھذا لھو بلوا بلاء المبین، اے ابراہیم، یہ بہت آشکارا، مبین، آشکار، کھلا کھلا، روشن، یہ بہت بلائے عظیم، بلائے مبین، بلائے آشکار ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو، وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کی جگہ، اس کی جگہ جگہ چینج کر دی، اس قربانی کو ہم نے، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم پہ بدل دیا۔ وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ کیا وہ دمبا ہے جو آیا؟ نہیں، ترکنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے لیے ہم نے اسے روک دیا، فل آخرین، تیری آخری نسل، تیری نسل سے جو آخری نبی آئے گا اس کی نسل میں ہم نے اس ذبح عظیم کو بدل دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اللہ محسنین کو اس طرح سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ كَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے بلاء مبین، اور اسی آیت میں فرماتا ہے کرب عظیم۔ امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم ہوا ہم سیرہ کربلا میں پہنچے ہیں، امام نے فرمایا تھا یہ زمین، یہ بلا بلائے مبین اور یہ کرب عظیم ہے۔ امام حسین نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی۔ پس مقام منا میں ذبح کرنے والے ابراہیم تھے، ذبح ہونے والے اسماعیل تھے، اور کربلائے معلہ میں حسین علیہ السلام کہیں ابراہیم تھے تو کہیں اسماعیل تھے۔ حسین علیہ السلام ابراہیم تب تھے جب اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے، اور اسماعیل تب تھے جب شمر ملعون نے آپ کے گلے پہ خنجر چلائی، چلی نہیں، آپ کو سر کے بل لٹایا، آپ کی گردن مبارک پہ، پشت پہ، تلہو للجبین۔ سامعین کرام، یہ بتائیے کہ اللہ قرآن میں امام حسین کے مصائب نہیں پڑھ رہا؟ نہیں پڑھ رہا، اور کیسے بتائے اللہ؟ کیسے؟ تلہو للجبین، جس کا جبین زمین پر ہو، خاک پر ہو، کربلا کی مٹی پر ہو، اور اس کی گردن پہ خنجر چل رہی ہو، کون ہے وہ؟ وہ کائنات کا حسین ہے، یہ وہی ہے جسے اللہ نے اس ذبح عظیم کے بدلے اس ذبح عظیم کو مقرر کیا۔ جو ہی چھری چلنے سے انکار کرتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، ابراہیم آج کے عظیم امتحان میں آپ پاس ہو گئے، اب آپ کو میں پوری انسانیت کے لیے انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے لیے آج ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ فرق سمجھیے، نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آئے، حضرت نوح کے علاوہ، حضرت نوح علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نبی تھے، نبی تھے، امام نہیں تھے۔ باقی انبیاء ایک ہی زمانے میں چند نبی ہوا کرتے تھے، ایک ہی زمانے میں مختلف انبیاء ہوتے تھے، اور مختلف انبیاء قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت لوط بھی تھے، قرآن کی روشنی میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بھیجے، وہ دو فرشتے تھے، حضرت ابراہیم سے ملے، جب نکلنے لگے حضرت خلیل اللہ نے فرمایا آج رک جاؤ میرے پاس، کہا نہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں دو انبیاء، تین انبیاء، چار انبیاء ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ ایسے ہی انبیاء اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی جو پوری کائنات کے لیے تھے، ہمارے نبی مرسل۔ اور فرق سمجھیے، اللہ کرے میں یہ فرق سمجھا پاؤں، اگر ایک مرتبہ سن کے سمجھنا ہے دو تین دفعہ سنیے، سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے نبوت نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختلف خطے کے لیے، مختلف قوموں کے لیے، لیکن جب میں نے ابراہیم کو امامت عطا کی، امامت، مقام امامت ایک قوم، ایک قصبہ، ایک محدود لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ للناس، کل انسانیت کے لیے میں نے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ بس امامت کا دائرہ نبوت کے دائرے سے بالا تر ہے۔ میں جانتی ہوں اس بات کا بہت سارے سوالات کریں گے، یہ بات میں نہیں کر رہی، یہ قرآن کر رہا ہے، قرآن سے پوچھئے، حضرت ابراہیم نبی تھے نا، نبوت کے بعد آپ کو امامت مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے امامت کی ڈگری نبوت سے اوپر ہے، تبھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ علیہ السلام کو اللہ نے امامت کا رتبہ بھی دیا اور نبوت کا رتبہ بھی دیا۔ ہمارے آخری نبی امام الرحمہ بھی ہیں اور نبی رحمہ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت اور امامت عطا کی۔ اب ہم آتے ہیں چند آیات توریت سے، چند جملے ہم توریت کے پڑھتے ہیں، غور سے سنیے۔ آج کی توریت میں اگر آپ ریسرچ کریں آپ کو ملے گا، اگر آپ کو نہ ملے، نہ ملنے کی صورت میں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں اس کی شارٹ سکرین، اس کی ایک تصویر آپ کو بھجوا دوں گی۔ آج کے توریت میں ذکر ہے آتو معت معت سانم عشر ناشیین لو اشرا اشرا ایل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہ نے اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کی، یہ توریت کے جملے ہیں عبرانی زبان میں اور اس کا ترجمہ اردو میں، اور اسماعیل کے بارے میں تیری دعا اللہ نے قبول کی، اس کی نسل سے 12 رئیس، 12 پیشوا، 12 ناشی، 12 امام اللہ نے اسماعیل کی نسل سے عطا کی، اور اس کی نسل میں اللہ نے برکت اور کثرت دی۔ جناب یہ توریت میں اللہ نے اسماعیل کی نسل میں کثرت اور برکت دی، اور یہ جو جملہ ہے کثرت اور برکت دی، یہ جملہ ہمیں سورہ کوثر میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر۔ اے نبی کریم، اللہ نے آپ کو وجود فاطمہ، ذات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روپ میں برکت بھی دی، کثرت بھی دی۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ اور توریت کے جملے ہیں، اللہ نے اسماعیل کے ذریعے ایک عظیم امت عطا کی، اور 12 امام ان کی نسلوں میں رکھا، اور 12ویں امام جو زمانے کو عدل انصاف سے بھر دے گا، اس امام، اس منجی، اس مسیحا، اس نجات دینے والے کو نسل اسماعیل میں قرار دیا۔ اہل تشیع، اہل سنت کی کتابوں میں ایک اور روایت بھی ہے جو اس پوری تفسیر کی مکمل ہوگی انشاءاللہ، روایتوں میں ہے انشاءاللہ، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ خانہ کعبہ رکن یمانی کی طرف پشت کر کے خطبہ دے رہے ہوں گے، اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا آپ کے ظہور کے بعد، اور نماز کا وقت ہوگا جب لوگ صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور پوری امت مسلمہ انگوش بدندان ہوگی، ایک طرف امامت کھڑی ہے اور ایک طرف نبوت کھڑی ہے، ایک طرف حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت امام مہدی کھڑے ہیں، نہ جانے امامت کون کرائے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ اس وقت امت مسلمہ دیکھے گی، شیعہ سنی کتابوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام امامت کرائیں گے، حضرت عیسیٰ جو نبی اللہ ہیں وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پوری دنیا دیکھے گی۔ اب تک ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کتابوں میں، تاریخوں میں، روایتوں میں آج ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، حضرت فاطمہ کے بیٹے آگے ہوں گے اور حضرت مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا، اور نبوت پہ امامت امام مہدی علیہ السلام کروا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس روایت کو ہم ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ آج تفسیر کا بہت پیچیدہ تفسیر تھا، مزہ آیا نا؟ مجھے پتا ہے جب میں پڑھتی ہوں میں اتنی لطف اندوز ہوتی ہوں، تو مجھے یقین ہے میں اپنی جو قلبی فیلنگ ہے سکرین سے میں ٹرانسفر کر پاؤں، اور جیسے میں ان آیتوں کو پڑھ کے وجد میں آتی ہوں، میں توریت دیکھوں تو یہی پنجتن ہے، انجیل دیکھوں یہی پنجتن ہے، صحیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے دیکھوں یہی پنجتن ہے، اور قرآن دیکھوں یہی پنجتن ہے۔ تو مجھے لگتا ہے دنیا و آخرت میں ان 14 معصومین کے علاوہ ان کے دروازے کو چھوڑ کر کوئی بھی ہدایت کی طرف جا نہیں سکتا۔ آج ہمارا یہ والا موضوع کمپلیٹ ہو گیا، اور کل ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو، امامت اور دجال اور ظہور کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ابھی ہم نے میرے خیال میں مزید 20 منٹ تربیت اولاد کے ہم نے ریپیٹ کرنی ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے کہاں تک سنا، کہاں تک رہ گیا، لیکن آج ہم نے بچوں کو کیسے نمازی بنائیں، بچے ہمارے کیسے نمازی ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگوں نے کہاں تک سنا کہاں تک نہیں، لیکن جو گفتگو ہو چکی ہے اس کا ایک خلاصہ ہی بتا دوں، تاکہ جو ریکارڈ ہوا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پچھلا ہم کر کے اپلوڈ کر دیں، کیونکہ وہ ریکارڈ تو ہوا ہوگا۔ صرف اتنا بتا دوں، نماز، دیکھو جوانوں آپ لوگوں سے ایک بات کروں، یقیناً ہم ماں باپ کی طرف سے آپ کی تربیت میں بہت کوتاہی ہوئی ہوگی، ہم سب ماں باپ آپ بچوں سے، جوانوں سے اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں ہم نے کوتاہی کی، اور شاید میرے بچے آپ کی تربیت میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی، ہمارے وسائل، ہمارے پاس جتنا کچھ تھا ہم نے اپنے بچوں پہ لگا دیا۔ بیٹا اس زمانے میں جب آپ لوگ بہت چھوٹے تھے تب یہ سارے سسٹم نہیں تھے، تب کسی نے آ کے ہمیں بتایا نہیں تھا، تب ایسی کتابیں بھی نہیں تھیں، تب ایسے رجحانات بھی نہیں تھے، تب ہمیں شاید اتنا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کے بھی ثمرات ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت کے یہ نتائج ہیں، شاید ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اور جس طرح سے آپ لوگوں کی تربیت کرنے کا حق تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ شاید ہم نماز کے مسئلے میں ہم نے آپ پہ سختی کی، ہم نے آپ کو مارا بھی ہوگا، ہم نے آپ کو ڈانٹا بھی ہوگا، اور یہ مارنا ڈانٹنا شاید ہم نے بہت بچپن سے شروع کر دیا تھا۔ آپ کی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ ہمارے نماز میں آپ ہمیں تنگ کر رہے ہوتے تھے، ہمارے تسبیح لے کے دوڑ جاتے، ہمارے جائے نماز کو آپ لپیٹ دیتے تھے، شاید نماز کے بعد ہم نے آپ کو مارا بھی ہو، شاید نماز کے بعد ہم نے آپ کو جھنجھوڑ کے بٹھایا بھی ہو، شاید نماز کے وقت ہم نے آپ کو گور گور کے دیکھا بھی ہو، جس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر ماما بابا مجھے ڈانٹتے تو نماز کے وقت ڈانٹتے، جس چیز کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے تو میں اسے عشق کیسے کر سکتی۔ اور عجیب ہے، آپ اندازہ لگائیے پیرنٹس، کہ جب ہم بچے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں وہ نہیں کھاتا، ہم اسے کارٹون لگا دیتے ہیں، جب وہ کارٹون دیکھتا ہے تب تو ہم اسے نہیں ڈانٹتے، جب وہ موبائل پہ کھیل رہا ہوتا ہے تب تو ہم نہیں ڈانٹتے، لیکن نماز کے وقت نہ جانے کیوں شیطان ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے معصوم بچے کو ڈانٹ کے اس کو نماز سے متنفر اور بیزار کر دیتے ہیں۔ روایت بھی میں نے سنا دی تھی 20 منٹ پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران اصحاب نے اندازہ لگا لیا نماز بہت تیز پڑھا رہے اور مختصر پڑھا رہے، نماز کے ختم ہوتے ہی تمام صحابہ کرام نے فوراً نیاموں سے تلوار نکال لیے، یا رسول اللہ کہاں جنگ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، کیوں آپ نے جلدی نماز پڑھا دی، کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ہم نے کہیں جا کے حملہ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا تمہیں، کون سا حملہ، کون سی جنگ؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی تیزی سے جلدی سے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا پیچھے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچہ رو رہا، میں نہیں چاہتا تھا بچہ روئے اور میں نماز کو توڑ دوں۔ اگر نبی کریم کی یہ سیرت ہمیں سمجھ آ جائے، روایات میں آپ دیکھیے اگر بچہ رو رہا ہو، بھوکا ہو، وہ ضد کر رہا ہو، آپ پہلے نماز پڑھیں یا بچے کو دیکھیں؟ روایت کہتی ہے آپ پہلے بچے کو دیکھیں، اس کا دودھ، اس کا مسئلہ حل کریں، پھر نماز کی طرف جائیں۔ نماز اول وقت، ٹھیک ہے، اول وقت اس کے لیے جو مسترنا، اگر نماز اول وقت دیکھوں یا بچے کا رونا دیکھوں، میری شریعت، میرا مذہب، میرا دین، میرا اسلام کہتا ہے پہلے آپ بچے کو دیکھیں، اس کے بعد نماز کی طرف جائیں، تاکہ آپ کے بچے کو آپ کی عبادت سے محبت ہو۔ دوسری بات، جوانوں، نوجوانوں، آپ لوگوں کا ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے، ہم کیا کریں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں؟ اور یہ درد ہم سب کے اندر ہے، ہم سب کا جی چاہتا ہے ہم امام مہدی علیہ السلام کے بازو بنے، ان کے مددگار بنے، اور ان کے ساتھ مل کر زمانے سے ظلم اور جو اس وقت حالات ہیں اس کا خاتمہ کریں، اور امام جب اپنا بازو چننے لگیں تو ہم سب کا نام لے کے ہمیں پکاریں۔ یہ ہم سب کی، آپ سب کی دل کی خواہش ہے، میرے بچے، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیز بہن بھائیوں جو نماز میں تھوڑی بہت کاہلی سستی ہے، یہ رکھیے گا، جو اللہ کا نہیں بن سکا وہ امام کا نہیں بن سکتا۔ امام کو لبیک کہنے کے لیے اللہ کو لبیک، امام کو حل، امام کی حل میں لبیک وہی کہہ سکتا جس کے دل میں امامت سے محبت، توحید سے محبت، نبوت سے محبت، یا ترتیب بدلوں، توحید سے محبت، نبوت سے محبت اور امامت سے محبت ہو، اس کے ساتھ وہ نمازی بھی ہونا ضروری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا امام حسین کے لشکر میں کوئی بے نمازی ہو، تھا کوئی بے نمازی نہیں تھا امام حسین کے لشکر میں، جتنے لوگ تھے ان کے دل میں توحید، نبوت، امامت سے عشق اور نماز کی معراج پر تھے۔ جی آپ سوال کرو گے، پوچھو گے، رہنے دیں خانم، یزیدی بھی نمازی تھے، فرق یہی تو ہے، وہاں توحید، نبوت اور امامت نہیں تھی، اگر وہاں توحید ہوتی اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہ کرتے، اگر وہاں نبوت ہوتی ہم شکل پیغمبر پہ تلوار نہ اٹھاتے، اگر وہاں امامت ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے امام کے سامنے تلوار نیام سے نہ نکالتے۔ یزیدیوں میں اور حسینیوں میں یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے۔ جوانوں نوجوانوں یہ ذہن میں رکھنا، بے نمازی کبھی بھی امام کے لشکر میں داخل۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی نظروں سے گرسا جاتا ہے، جو بے نمازی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب رات بھر کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں، ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پب جی کھیل رہے، ڈا ڈا ڈا، ہاں این اذان ہوئی، اذان کے فوراً بعد آپ سو گئے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ توجہ نہیں دے رہے، آپ سستی کر رہے ہو؟ آپ کے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے تکلیف آپ کے امام کو ہوتی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جب دیکھتے ہیں نوجوان مسلم مومن بے نماز ہیں، بے نمازی آپ ہیں روتے وہ ہیں، بے نمازی آپ ہیں دعا وہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کبھی امام کا دل دکھایا ہے، میں کہوں گی نہیں نہیں اللہ نہ کرے۔ کوئی مجھ سے کہے کبھی نبی کے دل دکھایا ہے، اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں جی۔ جب کوئی بے نمازی ہوتا ہے نبی کا دل دکھتا ہے، امام کا دل دکھتا ہے۔ امام کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے جی۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، شاید اس کی ریکارڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات سن لو، فلسفہ نماز کیا ہے، حکمت نماز کیا ہے، ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے دن میں 5 مرتبہ، کیا مطلب نماز پڑھے بغیر کیا اللہ راضی نہیں ہوتا، حکمت فلسفہ نماز کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں میں پورا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ فلسفہ نماز حکمت نماز پہ لیکچر دوں گی، اور اس کے بعد والدین ماں، والد گرامی، شفیق باپ، مہربان ماں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ فلسفہ نماز کی لیکچر کے بعد چاہیں نہ چاہیں انشاءاللہ ہم سب اپنے رب کی طرف بڑھیں گے اور اپنے رب سے دوستی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اور نماز میں جو دوری ہے وہ انشاءاللہ ان 10 دن کے لیکچرز کے بعد امام علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے، شعبان کے صدقے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ انشاءاللہ آغاز ہوگا، وہ دوستی جو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے، اور انشاءاللہ نماز ہمیں دن میں 5 مرتبہ معراج کا سفر کرائے گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، نبی کا وعدہ سچا ہے۔ کل کے جو سوالات تھے ان کے جوابات آج اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ میرے بچے بہت ٹائم ہو گیا، آپ لوگوں کا میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم لینا تھا، آج میں نے آپ کا 1.5 گھنٹے کا ٹائم لیا۔ آپ کے جو میں نے خود سوالات دیے تھے وہ جوابات محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ کل آپ نے انشاءاللہ سورہ مرسلات اگر آپ کے پاس قرآن ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے نشان بھی لگایا تھا بہت معذرت کے ساتھ، لیکن وہ میری جو ہے بہت معذرت کے ساتھ میری پین جو ہے وہاں سے نکل گئی۔ میں ابھی آپ کو جسٹ اونلی 1 منٹ۔ کل مجھے کسی خاتون کا، محترمہ مومنہ کا فون آیا، کہنے لگی کہ جب آپ قرآن کی تفسیر بتاتی ہیں تو ہم گھر کے تمام افراد بیٹھ کے قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھول کے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں قرآن سے عشق ہو گیا ہے، اور یقیناً ہوا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، قرآن خود حکیم کتاب ہے، معجزہ ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن ہماری باتیں سنتا ہے، قرآن ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اگر آپ دن میں 1 مرتبہ قرآن کھولیں گی، قرآن دن میں کئی مرتبہ آپ کی ہدایت کے راستے کھولے گا، اور قرآن انشاءاللہ وعدہ سچا ہے، اور اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت، اس کی نورانیت عطا فرمائے۔ کل آپ نے انشاءاللہ قرآن میں کتنی جگہ راکعین رکوع کا ذکر ہے یہ دیکھ کر آئے، اور آیت نمبر سورہ مرسلات آپ نے 29واں پارہ سورہ مرسلات آپ نے اسے بہت توجہ سے پڑھنا ہے, پوری سورت, اور بہت غور سے پڑھنا ہے, اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف بہت ہی توجہ سے دیکھنی ہے. اور اس میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 48, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ہم ان سے کہتے ہیں رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. اور اس آیت سے پہلے آیت ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, وائے ہو جھوٹوں پر جب ہم ان سے کہتے ہیں رکوع کرو یہ نہیں کرتے. پھر فرمایا, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, وائے ہو ان پر جو جھوٹے ہیں. یہ کون سا رکوع ہے, کس رکوع کا ذکر ہے, یہ سورہ آپ تفسیر ترجمہ غور سے پڑھ کے آئیں. کل ہم نے امامت کے اور خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کے اور وہ پیچیدہ پہلو, وہ باریک پہلو جو قرآن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ذکر کیا, ہمیں بتایا ہے, وہ ہم کل تھوڑا سا اور کھولیں گے. اللہ آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن, اللہم زین اخلاقنا بزینت القرآن, اللہم ارزقنا شفاعت القرآن فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ سب کو, ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج حضرت علی اکبر مؤذن کربلا کے صدقے ہم سب کو عشق نماز, معراج نماز عطا فرمائے, اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے علی اکبر کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے, اس وبا, اس بلا کو اس معاشرے سے دور فرمائے. پروردگار عالم علی اکبر کے حسن و جمال کے صدقے, شبیہ پیغمبر کے صدقے ہمارے جوانوں کو نمازی بنائے, امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے, دشمنان اسلام خصوصاً دجال کو نابود فرمائے, اور حضرت علی اکبر کی ولادت کی خوشی میں ہم سب کو عیدی کے طور پہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.